الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. آج کی ہماری یہ نشست مختلف فقہی سوالات اور جوابات پر مشتمل ہے، اور جتنے بھی سوال و جواب الندوہ میں بھیجے جاتے ہیں ان کے بارے میں چند ایک چیزیں آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں. ایک دو انتظامی امور ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں، اور ایک دو ایسی چیزیں ہیں جن کا بہت صراحت اور صفائی سے کئی مرتبہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جوابات دیے جاتے ہیں وہ 99% سے بھی زیادہ فقہ حنفی پر مشتمل ہوتے ہیں. اگر فقہ حنفی کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے یا بتایا جائے تو اس کی بھی صراحت کر دی جاتی ہے. یہاں کے سارے جوابات فقہ حنفی کے مطابق ہوتے ہیں، اور بسا اوقات لوگ احادیث لکھ بھیجتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا ہم ان کو بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے. جن اہل حدیث حضرات سے ہم نے پڑھا اور ہمارے اساتذہ تھے رحمہ اللہ، وہ کوئی اور چیز تھے بنسبت ان لوگوں کے جو آج کل کے بعض جہلا صرف چند ایک مسائل، رفع یدین یا تراویح یا طلاق وغیرہ وغیرہ جانتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کا مبلغ علم نہیں ہے. تو ان کی خدمت میں بھی یہی عرض کیا جاتا ہے کہ ہم فقہ حنفی کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ حدیث میں یہ آیا ہے اور حدیث میں یہ آیا ہے، تو بسا اوقات علمی مباحث ہوتی ہیں، اس سے اجتناب نہیں، لیکن فتویٰ براہ راست حدیث پہ دینا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اور یہاں یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے. دوسری چیز، جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، ہم ٹھیٹھ ماتریدی ہیں، اور ماتریدیہ میں بھی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ کے ذمے اور حوالے کرتے ہیں، اور ہمارا خالصتاً تعلق التفویض ماتنزیح سے ہے. حتیٰ کہ انہی کے ماتریدیہ کا دوسرا گروہ جو التاویل مع التنزیح کا قائل ہے، ہم تو اس کی طرف نہیں جاتے، کجائیے کہ اشاعرہ کی طرف جائیں، اور اشاعرہ کے علم کلام میں دو مسائل سے ہم سے ہٹے ہیں، اور ان دو مسائل کو باقاعدہ ریکارڈ کروایا ہے کہ یہاں پہنچ کر ہم نے ماتریدیہ کی بجائے جو مسلک حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ نے اختیار کیا ہے اسے ہی پسند کرتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں. اور علم کلام کے اعتبار سے ہم ٹھیٹھ ماتریدی، اس لیے جتنی بھی آرا وہ خوارج کی ہیں، جتنی بھی آرا اہل تشیع کی ہیں، جتنی بھی آرا معتزلہ کی ہیں، جتنی بھی آرا جہمیہ کی ہیں، اور جتنے بھی یہ جدید ان پڑھ اور بغیر علم کلام کا مطالعہ کیے ہوئے عقیدے کی کتابوں میں دخل دینے والے، یہ جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں ان کا اور ماتریدیہ کا آپس میں اختلاف ہے، ہم ان سب کے عقائد کو گمراہ پر مبنی قرار دیتے ہیں، چاہے وہ گمراہی ایک کو، چاہے دو ہوں، چاہے نو ہوں، چاہے وہ پورے کا پورا مسلک ان کا علم کلام میں الگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں ماتریدیوں نے ان کی تردید کی ہے ہم اسی کے قائل ہیں. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اپنے ان اکابر نے حنفی فقہا ہوں فروعات میں، اور حنفی ماتریدی ائمہ ہوں اصول میں، فقہ اکبر میں، ہم کبھی بھی ان کی مخالفت کریں اللہ کی بنا، کتاب و سنت سے جو انہوں نے سمجھا ہے اور جو وہ تحریر کر گئے ہیں ہم اس کے پابند ہیں وہی دو لفظوں میں، اللہ اللہ خیر سلو، کسی کو سننا ہے اس کی مرضی، چاہتے تو ہم یہ بھی نہیں کہ کوئی سنے، لیکن کسی کو سننا ہے تو اس کی مرضی، نہیں سننا بسم اللہ، ہزار بار نہ سنے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم ماتریدیوں کی مکمل تقلید میں گمراہ ہیں، یہ اس کا فتویٰ، اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرمائے، اس میں برکتیں دے، ہم بالکل قطعاً اس راہ سے نہیں ہٹیں گے، نہ ہٹنا چاہتے ہیں جو راہ کتاب و سنت کی موجودگی میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استنباط جو تھے، جو کچھ انہوں نے سمجھا تھا دین کے، اس مفہوم سے کہیں ادھر ادھر چلے جائیں۔ علم کلام میں راضی ہیں، علم کلام میں امام غزالی کی کتابیں ہیں، اشعری اور ماتریدی کا اختلاف ایک الگ ہے، وہ راضی کے ہاں بھی ہے اور غزالی کے ہاں بھی ہے، اور علم کلام میں امام نصفی ہیں، علم کلام میں طحاوی ہیں، علم کلام میں جوینی ہیں، علم کلام میں اسفرائنی ہیں، اس علم کلام میں باقلانی ہیں، علم کلام میں کوثری ہیں، رحمہم اللہ، اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالی کی مدد سے ہم نے علم کلام میں ان لوگوں کے، اللہ کا شکر ہے، ہزاروں صفحات پڑھے ہیں، اور بالکل ٹھیک جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ہم اسے مانتے ہیں، ہم کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اپنے اکابر امام نووی کو، حافظ ابن حجر اسقلانی کو، ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ابن قیم، ان حضرات کو یہ سمجھیں کہ یہ گمراہی پر ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کوئی ایک مثال لے لیجئے، مثلا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جادو ہے، بدائع الفوائد میں ابن قیم نے لکھا ہے، امام نووی نے لکھا ہے، امام نصفی نے لکھا ہے، ہم سب اہل السنہ، کیا اشعری کیا ماتریدی، سب قائل ہیں جادو کے ہونے میں اختلاف ہے معتزلہ کا، وہ جادو کو کچھ نہیں مانتے، اور اختلاف ہے اہل تشیع کا، یہ جتنے بھی ملک میں جادو کا علاج کرنے والے نقوی، جعفری، شاہ صاحبان ہیں، ہم نے کئی ایک سے کہا کہ یار آپ کے عقیدے میں ہے کہ جادو کچھ نہیں ہے، اور بہت سو کو پتہ ہی نہیں تھا اپنے عقیدے کا۔ اور نجفی صاحب سرگودا میں، بہت طویل عمر ان کی ہو گئی، اب تو 90 سے بھی زیادہ کے ہو گئے، ہم ان کے پاس گئے اور عقیدے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی تھی کئی برس پہلے، تو ہم نے کہا حضرت ہم تو جادو کے قائل ہیں، آپ تو اس کے قائل نہیں ہیں نا، تو انہوں نے برملا صاف لفظ میں کیا، میں نے لکھ بھی دیا اس کو کہ ہم جادو کے قائل نہیں، معتزلہ کا اور اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو نام کی چیز نظر بندی کے علاوہ کچھ نہیں، حتیٰ کہ ہمارے حنفی بہت بڑے آئمہ میں سے ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں، رحمہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدمی بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا، ان کے احکام القرآن اور ان کی اصول فقہ پہ جو کتاب ہے وہ، اور دیگر چیزیں، آدمی جب پڑھتا ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ جساس پوری عظمت کے باوجود ہم ان کی قبر پہ گئے تھے، یہ جو رے ہے نا، رازی، امام رازی، رے ایک شہر تھا، یہ سب اس کی طرف منسوب ہیں کہ یہ اس شہر کے رہنے والے تھے، اور موجودہ دنیا میں وہ تہران ہے، تہران کے باہر جساس رازی کی قبر موجود ہے، اور جو ان کے طالب علمی کے زمانے میں، خیر وہ تو اللہ کا شکر اب بھی ختم نہیں ہوا، اور خدا کرے کہ اللہ کے سامنے اور اس کے بعد بھی، خدا کی رویت کے بعد بھی یہ طالب علمی کا ہمارا دور جاری رہے، یہ اتنا عزیز ہے الحمدللہ۔ راضی جساس رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاتے ہوئے بھی وہ نو مسائل جن پہ ہم نے باقاعدہ نشان لگایا کہ ہاں یہ معتزلہ کی طرف چلے گئے ہیں، ہم تو ان کی مان کے نہ دیں، کجا یہ کہ معتزلہ کی، جہمیہ کی، اہل تشیع کی، روافض کی عقیدے میں انہیں کیسے مانا جا سکتا ہے بھائی؟ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے اختلافات نہیں ہیں، یہ سب اس بات کے، دوسری مثال لے لیں، سب اس بات کے قائل ہیں کہ خدا قیامت میں نہیں دیکھا جائے گا، حتیٰ کہ جنت میں بھی پہنچ کے خدا کو نہیں دیکھیں گے، خدا جنت میں بھی نظر نہ آئے، خدا آخرت میں بھی نظر نہ آئے، خدا کہیں بھی نظر نہ آئے، تو یہ ساری زندگی خود جس خدا کی عبادت کی، عبادت کی یا جھک ماری؟ یہی تو وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم جنتیوں کو جنت میں لے جائیں گے، وہ زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ اچھی چیز ہم انہیں دیں گے. زیادہ پہ مفسرین کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر کوئی اہل سنہ میں کہتا ہے یہ اللہ کی زیارت ہے اور اہل ایمان کو ہوگی، ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ میں ان میں سے کر دے جو جنت کے جو صبح شام ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے کیسے ہوں گے، دونوں وقت ان کو خدا کی زیارت ہوگی، اور وہ جائیں گے اور جب آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آج اب پہلے سے بھی زیادہ جوان اور اچھے لگ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ کیوں ایسے نہ ہو، ہمارے پروردگار کی تجلیات پڑ گئی. ایک دوسری مثال دے رہے ہیں، یہ معتزلہ اس کو نہیں مانتے، اہل تشیع خدا کے دیکھنے کو نہیں مانتے، یہ خود ہمارے جساس ابوبکر راضی یہ نہیں مانتے، بہت سے نہیں مانتے، ہم تو کبھی ان کی طرف مائل نہ ہوں، اس لیے تو اوروں کا تو ذکر ہی کیا ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی سنتا ہے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ علم کلام میں، اپنے عقیدے میں ہم ٹھیٹھ اہل سنہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل سنہ سے اگر ایک بال کے ہزار حصے کر لیے جائیں نا، اس حد تک بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے لوگ پیش ہوں گے، اور اللہ کے سامنے جو پیش ہوں گے، سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوں گے جو چہرے روشن ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، تازہ ہوں گے، ہنستے ہوئے چہرے اپنے پروردگار کے سامنے، اور کچھ ہوں گے نسودت وجوہ، جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ نَسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اور اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، عبداللہ کے والد حضرت عباس اور ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کے چہرے اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، یہ اہل السنہ ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ اہل السنہ کا نام شروع ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا تھا نا، پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول ہدایت، تو آپ نے ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، وہ اصحابی، اور جو راستہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کا. تو اہل السنہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نہیں، سنت کی پیروی کرتے. اہل السنہ والجماعہ، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. کتاب و سنت کو جو انہوں نے سمجھا، جو انہوں نے فتویٰ دیا، جو انہوں نے تحریر کیا، ہمارے لیے بڑی معراج ہے کہ ہم ان کے مدعا کو پالیں اور اسے سمجھ جائیں. کجا یہ کہ اب معتزلہ کے عقائد اور یہ چیزیں جو شروع ہو رہی ہیں، اس سے ہم صاف لفظوں میں دو باتیں بتا رہے ہیں، فقہ حنفی فروعات میں اور اصل علم کلام میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہم اہل السنہ میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے، اور مجھے اسی زمرے اور اسی گروہ کے ساتھ قیامت میں اٹھائے، اور اسی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں. اس لیے ایک بات تیسری یہ بھی یاد رکھی، یہ جتنے آج کل گمراہ ہیں، یہ جو اٹھتا ہے کسی کو عذاب قبر میں نہیں ہوگا، ایک اور گمراہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جادو ہی نہیں ہے، ایک تیسرا گمراہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رویت ہی نہیں، ایک چوتھا اٹھتا ہے کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نہیں، ایک اور اٹھتا ہے کہ خبر واحد تو عقیدے میں کام ہی نہیں آتی. ہمارے اساتذہ کہتے تھے جسے بخاری صحیح طرح کھولنی بھی نہیں نہ آتی اور صفحہ پلٹنا بھی نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے بخاری شریف میں یہ غلطی ہے اور بخاری میں یہ غلطی. یہ جتنے لوگ گمراہ ہیں ہمارے دور کے، یہ آپ یقین مانیں کہ وہی گمراہیاں ہیں جو پچھلے دور میں آئی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز لا سکے۔ اگر یہ کہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے تو خبر واحد کی حجیت کے قائل نہ ہونے کے اہل تشیع کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوتا تو معتزلہ بھی یہی کہتے تھے، تم کہتے ہو جادو نہیں ہوتا تو شیعہ بھی یہی کہتے، تم کہتے ہو اللہ تعالی کو نہیں دیکھا جائے گا تو جہمیہ بھی یہی کہتے تھے۔ ہمیں بتائیں نا کون سی نئی چیز ہے جو آپ امت میں لائے؟ اہل السنہ جن سب کو رد کر چکے، ان کو گمراہ قرار دے چکے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو جنہیں کافر کہہ چکے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے جس مسلک پہ اہل السنہ ان کی وجہ سے ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے جان نشین، اور جن کو وہ گمراہ قرار دے چکے، حتیٰ کہ کافر تک کہہ چکے، آپ ان کو بیٹھے ہوئے لے کے ابھی تک عقیدے میں آپ نے صاحب فتح القدیر کو نہیں پڑھا کہ انہوں نے معتزلہ کے متعلق کیا لکھا ہے، مسامرہ پڑھیں۔ علم کلام اور عقیدے میں آپ نے باقلانی کو نہیں پڑھا، کتنے مسائل کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ امام رازی نے کیا لکھا ہے، اور رازی کے بعد پھر جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے دور آیا تو انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ سب چیزیں میرے بھیا آپ نے نہیں پڑھی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کیا آپ اٹھ کے کہیں کہ جادو نہیں، بھی کیوں نہیں؟ وجہ جو دلائل آپ دیتے ہیں وہ دلائل خود گمراہی پہ مبنی ہے، کتاب و سنت کو نہ سمجھنا ہے، اور نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے وہی جو موت کے وقت ایسے لوگوں کا ہوتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک ہمارے دور کے بہت بڑے آدمی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے خلاف کتاب لکھی، بخاری کو گمراہ کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر وہ جا کر مرا۔ ہم نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو یزید کا حامی ہو اور اس کا خاتمہ برا نہ ہوا۔ جو لوگ سیدنا علی، ان کی اولاد، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد، ان لوگوں کو برا کہتے ہیں اور کربلا پہ اعتراض ہے، اس چیز پہ اعتراض ہے، اس چیز پہ اعتراض ہے، یہ سب گمراہ ہیں، ناسبی ہیں۔ تو وہ ناسبی ہوں نہ ہم ان کی طرف ہیں، وہ رافضی ہوں نہ ہم ان کی طرف ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ وہ جہمی ہوں ہم ان سے بری ہیں، وہ معتزلی ہوں ہم ان سے بری ہیں، اور تم گمراہ جا جا کر ان کے عقائد اپناتے ہو اور تمہیں خود نہیں پتا کہ تم کتنے بڑے کھڈے میں گر رہے ہو، اس لیے کہ پڑھا ہو تو تب نا، قسم اٹھاؤ تم میں سے کس کس نے شفا پڑھی۔ شفا جو ہے بولی سینا کی ہے، اور بولی سینا نے اس میں عقائد پہ بحث کی ہے یا نہیں، الہیات کا باب باندھا ہے یا نہیں؟ اگر اپنی عاقبت مطلوب ہے اور اہل السنہ میں رہنا ہے تو علم کلام میں ان لوگوں کو پڑھیے، اور اگر اہل السنہ میں ہی نہیں رہنا اور یہ جملہ لکھنا ہے کہ ہم عقیدے میں کسی کے مقلد نہیں ہیں، سبحان اللہ، یہی وہ چیز تھی جو سب گمراہوں میں آئی۔ ہم عقیدے میں ٹھیٹھ مقلد ہیں، ہم تو اتنے مقلد ہیں تقلید کے، اتنے قائل ہیں کہ ہم اس زمانے میں عدم تقلید کو گمراہی سمجھتے ہیں، اور یہ تقلید کا کرنا یا نہ کرنا اس کے پیچھے جتنا علم مطلوب ہے کہ کس مسئلے میں تقلید سے ہٹا جا سکتا ہے، ہمیں اس موقع پہ پہنچ کے فتویٰ کہیں اور دینا چاہیے۔ ہم نے بھی بعض چیزیں ایسی کہی ہیں، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ کہ ہمارے اساتذہ ایسے کہتے تھے۔ اور آپ لوگ محض عقل کی بنیاد پہ، عذاب قبر نہیں ہے، سبحان اللہ، سیدنا حسن میں یہ غلطیاں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم میں یہ غلطیاں، کربلا کے واقعے کو معاذ اللہ اس میں نقائص کے نکالنا، اور پھنستے کہاں ہیں؟ اصل میں یہ ساری گمراہیاں آ جاتی ہیں جب حدیث کی بات آتی ہے تو منکرین حدیث بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں، کہ ہم اہل السنہ میں سے ہیں اور اہل السنہ میں فروعات میں فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، فقہ اکبر میں ہم اہل السنہ میں ہیں اور فقہ اصغر میں حنفی فقہ کے قائل ہیں، اور یہ جتنی گمراہیاں ہیں کوئی نئی نہیں ہیں، سب پرانے گزر گئے، کہہ سن کے گزر گئے، اور اب تک وہی چیزیں لوگ بار بار لا رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو عنوان کے متعلق تھی کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ چیزیں عنوانات کے تحت ہیں، تو ہم ایک نمبر آپ کو دیتے ہیں 0330 6226786 6226786 ٹھیک ہے صاحب، 0330622 6786 یہ نمبر ہے ہمارا۔ اس پہ ہمارا خیال تھا کہ یہ سوال جواب کبھی تو ختم ہو ہی جائیں گے، اب اتنا لکھے پڑے ہم بھی کوئی کچھ نہیں ہے تو چلو لوگ خود بھی مایوس ہو جائیں گے، تو لیکن اب بڑی مشکل ہے، دنیا بھر سے سوالات آنے لگے ہیں۔ آج ہی کوئی 100 صفحے کا پورا ایک رسالہ 26-27 صفحات پہ آیا ہے جن کے جوابات دینے ضروری ہیں۔ جوابات دینے دو طرح سے ضروری ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگ اللہ کی راہ پوچھتے ہیں، ڈر لگتا ہے خدا سے، کیونکہ میرا ایک بندہ تم سے پوچھنے آیا تھا کہ میرا گھر میرا راستہ کون سا ہے اور تم نے نہیں بتایا، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر اس سے بھی ڈر لگتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہا جائے اور اس دین کی دھجیاں بکھیری جائیں، اور تم میں سے کوئی اگر پڑھا لکھا ہو اور اس کا جواب نہ دے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خدا کی لعنت پڑے گی کہ اس نے علم کو کیوں چھپایا۔ کچھ ڈر اس سے بھی لگتا ہے، کچھ یہ بھی بات ہے کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بولنا پڑ جاتا ہے، یہ سارے اسباب اور وسائل مل کے اس چیز پر لے آئے ہیں کہ اب ایک الگ سے کوئی چیز قائم کریں، کیونکہ وہ نمبرز فون کے جو ذاتی استعمال میں ہوتے ہیں ان میں بہت سے سوالات و جوابات آ جاتے ہیں، پھر وہ کبھی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو نوازش آپ کی، مہربانی کہ آپ اول تو دریافت ہی نہ کریں یار، خس کم جہاں پاک، اور اگر آپ کو پوچھنا ہی ہے تو پھر آپ اس نمبر کو استعمال کریں تاکہ میں اندازہ ہوتا رہے کہ پہلے کون سا سوال آیا ہے، پھر اس کا پہلے سے جواب دے دیا جائے۔ ہر ایک شخص کا حق بنتا ہے، اور پھر بسا اوقات سوالات فوری نالجیت کے بھی ہوتے ہیں تو اس کو ایک الگ طرح سے نبٹ لینا چاہیے۔ یہ چیزیں تو انتظام امور میں یہ چیزیں ہیں، اور پھر ایک بات یہ بھی ہے انتظامی امور میں، یہ تیسری اور بہت اہم، کہ ایک ہی سوال بار بار آتا ہے، ایک ہی سوال بار بار آتا ہے، یہ نہ کریں۔ بس ایک مرتبہ جواب دے دیا کافی ہے، اس کو سن لیا، اگر تسلی ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو نہ صحیح، اور سنائی نہیں تو پھر بھی کچھ کوشش کر لینی چاہیے، ورنہ اسی سوال کا جواب اگر بار بار دیتے رہیں گے تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور پھر جو کچھ دو چار لفظ کہنے سننے کا موقع ملتا ہے اس پہ بھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اس ایک تمہید کے بعد آج شروع کرتے ہیں سوال و جواب کو، اور ایک سوال یہ آیا ہے، دیکھیں سحر جادو کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، دو لفظ ہیں، ایک ہے سحر، سحر سین اور ہا کی زبر کے ساتھ، یہ کہتے ہیں صبح ہو جانے کو۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نجیناہم بسحر، ہم نے صبح صادق کے قریب قریب ان لوگوں کو عذاب سے نجات دی۔ سحر اور سحر ہے کی زیر کے ساتھ، یہ ہے جادو، سحر اور سحر دونوں الفاظ کے تلفظ میں فرق ہے، تو اس لیے بسا اوقات بولتے ہوئے کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ سحر جو ہے وہ اور چیز ہے، وہ صبح صادق، اور سحر جو ہے وہ ہے جادو. اسی طرح بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں شفا اور شفا. شفا جو ہے وہ مریض کی صحت کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، شین کی زیر کے ساتھ، جبکہ عمومی طور پر لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. شفا کا مطلب ہے کھڈا، کھڈے کا کنارہ. تو اللہ اسے شفا دے مطلب یہ ہے، آپ سمجھ ہی جائیں گے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. معاذ اللہ، تو شفا ایک الگ چیز ہے، وہ کھڈا ہے، کھڈے کا کنارہ ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کا جو کھڈا ہے اس کے کنارے پر کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا تاکہ تمہیں جہنم سے نجات دلا. تو سحر جادو، سحر صبح صادق، شفا شین کی زیر کے ساتھ، اور اس سے مراد مرض کی شفا، اور شفا کھڈا اردو میں نہیں استعمال ہوتا. اردو میں جو لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ شفا ہی ہوتا ہے، شین کی زیر کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اور وہ شفا دوسرا وہ کھڈا ہے. سوال یہ کیا ہے کہ بولی سینا نے عقائد کو کہاں بیان کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں ان کی کتاب ہے شفا شین کی زیر کے ساتھ، یعنی جو بھی لوگ مریض ہیں، جو بھی لوگ سوال کا جواب دریافت کرنا چاہتے ہیں، بولی سینا نے کہا کہ میری کتاب شفا کو پڑھیں. شفا بولی سینا کی نہایت زبردست کتاب ہے، کسی زمانے میں پڑھی جاتی تھی. اس میں دسواں جو اس کا مقالہ ہے، دسویں مقالے میں شفا کے بولی سینا نے مختلف چیزوں پر بحث کی ہے، اور اس کا نام بھی انہوں نے الہیات رکھا ہے، کہ تمام وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی نسبت سے ہے. الہیات میں جتنے بھی ابواب آتے ہیں ان میں پھر فردر ڈویژن ہوتی ہے. الہیات جہاں خالصتاً ان مسائل کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق ہیں. نبوات، نبوت کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، معجزات کیا ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں، اور جو کچھ جادوگر کرتے ہیں سحر میں فرق کیا ہے، اور جتنی بھی نبوت کی باتیں. اور پھر تیسری چیز وہ سمعیات، وہ چیزیں جو نقل میں آتی ہیں، سننے سے وہ عقیدہ ملتا ہے، عقل اسے نہیں پہچان سکتی. مثلا عذاب قبر ہے، اب عقلی چیزیں اس میں دلائل کہاں سے چلیں گے؟ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، یہ تو سمعیات ہیں. تو عقل یہاں پر پہنچ کے عام طور پر بیکار ہو جاتی ہے. الہیات کے باب میں تو تھوڑا سا چلتی ہے پھر کام ہی نہیں دیتی، اور نبوات کے باب میں بھی تھوڑا سا چل لیتی ہے، سمعیات میں تو بالکل یہ عقل اندھی اور گونگی بہری ہو جاتی ہے، عقل کا کام نہیں. تو عقیدے پہ جو کتابیں مستقلن لکھی گئی ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ کی ہے وغیرہ وغیرہ، اسی طرح بولی سینا نے شفا میں بحث کی ہے، اور انہوں نے شفا میں الہیات کے باب میں دسواں جو چیپٹر اس کا لکھا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ کیا چیزیں ہیں. اس میں پہنچ گئے نا بولی سینا، بعض چیزیں ایسی لکھ گئے ہیں جو پہلے وہ قائل نہیں تھے، اولیاء اللہ کی کرامات کے، دعا سے تقدیر کے بدل جانے کے، مراقبات کے، صوفیہ کے ذکر و اذکار جو ہیں ان کے، ان ساری چیزوں کے. تو اس لیے بولی سینا کو اگر پڑھا جائے تو ان کی جو کتاب ہے شفا، شفا میں الہیات کا جو دسواں مقالہ ان کا ہے اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. ہم اس لیے ہم ٹھونک کے اہل سنہ کی عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پشت پہ پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی کھڑے ہیں، نبوی ہیں، ابن حجر عسقلانی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، صاحب فتح القدیر ہیں، حضرت مجدد الفسانی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، امام غزالی ہیں، سبکی ہیں، کہیے کتنے گنوائیں، 14 صدیاں ہیں تو 1400 آدمی کھڑا ہے پیچھے، یہ سب جہنم میں جائیں گے، کیا خیال ہے؟ ولیعوذ باللہ، دین پھر رہ کیا گیا؟ اور اسی لیے انہی کے بل بوتے پر کھڑے ہو کے ہم اپنے اہل السنہ کے مخالفین کو، چاہے وہ ناسبی ہوں، رافضی ہوں، معتزلی ہوں، جہمی ہوں، کوئی ہو، ہم اسی پہ خم ٹھونک کے ان کی گمراہی کی بات کرتے ہیں کہ تم گمراہ ہو اس عقیدے میں، مرنا ہے اللہ کو جواب دینا، ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کے پاس تو جب پہنچے سو پہنچے، کھڈے میں اتار کے مٹی ڈال کے چلے آئیں گے اور فرشتے آ کے پوچھیں گے عقیدے کا، تو ہم کیا خدا کو جواب دیں گے؟ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ ہم اہل السنہ میں سے، ہم اس سے بھی بڑی بات، اگر لفظوں میں بڑی ہے، حقیقت وہی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تیرا عقیدہ، خدا ہندو ہے، ایک مثال یاد رکھنا، ایک آدمی لکھتا ہے کہ خدا نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے، پکا چھٹا ہوا نیچری ہے، نیچری کون ہوتا ہے؟ یہ اب نیچری کا نام ہے نا، نیچر، فزکس، طبیعات، اس سے بنایا نا اردو کر کے نیچری، یہ پچھلے زمانوں میں کیا تھا، یہ دہریے جو ہوتے تھے نا، طبعیات، طبعیات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ چاروں عناصر، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، یہ چاروں عناصر کے مجموعے سے جو کچھ بھی بنتا ہے، کیمسٹری میں چلے جائیں، جتنے بھی ان کے ایسڈز بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں بھی بنتی ہیں ان سے، طبعی طور پہ جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بس خود بخود ہی ہوتا رہتا ہے، وہ طبعی تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے اسی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے نیچری کہہ دیا، تو انہوں نے کہا خدا نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے، خدا چھٹا ہوا نیچری ہے، خدا نے کبھی بھی کسی بچے کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، اسی جو تم کہتے رہتے ہو نا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ سب غلط ہے، مریم کی شادی یوسف سے ہوئی تھی، اور یہ چھٹا ہوا کا لفظ، خیر اس زمانے کی اردو ایسی ہی ہوگی، یعنی خالص پکا نیچری ہے، یہ جناب والا فکرہ ہے آپ کے حضرت سر سید احمد خان صاحب مرحوم کا، 200 سال تقریباً گزر ہی گئے، اب ہم کھڑے ہو کے اس تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کون سید صاحب کی بات مانتا تھا، کون مخالفت کرتا تھا، کون مسلمان اس وقت ادھر تھے، کون مسلمانوں کو چونکہ بنیادی طور پہ گورے ان کے محبوب بن گئے، ہمارے آبا اجداد محبت کرتے تھے، گم تھے انگریزوں کی محبت میں، یہ خوش فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کوئی چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں، وہ گم تھے انگریزوں کی محبت میں، حضرت تھانوی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ملفوظات کی شاید 4th یا 10th جلد میں، بہرحال حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں نصرانیت مسلمانوں کو پسند ہے، نصارہ نہیں، عیسائی سے نفرت ہے اور عیسائیت اپنے گھروں میں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیں، جتنے آبا و اجداد تھے یہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، بڑا آدمی، نانا، دادا، چچا، کوئی بھی، وہ بکری کی کھال بچھا دیتے تھے اس پہ بیٹھتے تھے، بھیڑ کی کھال تھی اس پہ بیٹھتے تھے، یہ ہندوستان میں عام رواج تھا، آپ کو نہیں معلوم، آپ اپنے آبا و اجداد سے پوچھ لیجیے، اس لیے کہ وہ سب کہتے تھے کہ بکری میں، بھیڑ میں عاجزی ہے، اس کھال پہ بیٹھو عاجزی پیدا ہوگی، ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے لیے کیا، حضرت نے فرمایا کبھی کبھی گائے کا گوشت بھی دوستوں، ہندو دوستوں کو کھلا دیا کرو، ان کا حضرت ہندوؤں کو گائے کا گوشت کھلا دیں کیا اثر ہوگا؟ وہ فرمایا وہی جو تم سور کا گوشت کھاؤ تو تم پہ اثر ہو. حلال گوشت اور حرام گوشت اس کا فرق کرتے تھے نا، کہیں اور بات نہ نکل جائے، اس لیے ہم اس سے ہٹتے ہیں. زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، ٹیبل چیئر آیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہماری طبیعتوں میں جو عاجزی تھی زمین پہ بیٹھ کے کھانا، بڑوں کے سامنے سر جھکا کے کھانا، بڑے چھوٹے کی تمیز کرنا، بڑا آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دے دیتا تھا، پلیٹ سے ماں نے نانی دادی نے سالن کا ایک چمچہ نکال کے دے دیا، وہ جو محبتیں اور شفقتیں تھیں نا وہ سب چیئر ٹیبل میں گم ہو گئے. ہم محبتیں ہی تو کرتے رہے انگریزوں سے، یہ تو کچھ فیصد ہندو، کچھ فیصد سکھ، کچھ فیصد مسلمان تھے جنہوں نے کہا آزادی چاہیے، اور وہ کچھ فیصد تھے جن کے بنیاد پہ تحریک خلافت چلی تھی، ورنہ گورے ان سے زیادہ کون محبوب تھا. تو سید احمد خان صاحب نے جو عقائد لکھے ہیں نا، ان کے جو اعتقادات ہیں، اس پہ انہوں نے مستقل ایک رسالہ بھی لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے گا. تو یہ سارے یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ سب کے سب معتزلہ کے عقائد تھے، وہیں سے لیے تھے، اور کہاں سے آ گئے تھے. تو اس لیے یہ جو بولی سینا کا ہے، بولی سینا نے یہ ساری مباحث لکھی ہیں، اور بولی سینا کی شفا جو ہے بہت کام کی جائے کی چیز ہے، ایک عرصے تک پڑھی اور پڑھائی گئی، اور وہ جو لوگ، وہ جو سوسائٹی پڑھنے اور پڑھانے کی تھی، وہ سوسائٹی خاص طور پہ دلی میں تھی، حیدرآباد دکن میں تھی، ہمارے بزرگ پڑھاتے تھے، اساتذہ کے اساتذہ پڑھاتے تھے، جے پور میں پڑھاتے تھے. اس کتاب کے خاص طور پہ درس ہوتے تھے لکھنؤ میں، اور حیدرآباد میں امام محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو یہ سارے اہل سنہ کے عقائد کو نکھارتے چلے جاتے تھے ہر دور میں. وہ کہتے تھے یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ہمارا نظریہ، یہ ان کا نظریہ، یہ ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ان کا. اس لیے آج کے دور میں ہم بھی یہی ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اہل سنہ کا عقیدہ سکھائیں، کہ بیٹے ہمارا عقیدہ یہ ہے، معتزلہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود منع کر رکھا ہے کہ قرآن جیسی دوسری کتاب کوئی نہیں، خدا خود نہ منع کرے تو قرآن جیسی دوسری کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے. یہ عقیدہ ہے ان کا، یہ تو عقیدہ اہل سنہ کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے فاتو بسورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب جیسی ایک صورت ایک کتاب لے آؤ. اس سے مراد کیا ہے؟ اس بندے، اس بشر، سید البشر، سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی بندہ جو ایسی کتاب تمہیں لا دے، ایسا بندہ لے آؤ جسے 40 سال کچھ نہ پڑھاؤ اور عمر کے 41ویں سال میں وہ کہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ہی کی ضمیر دونوں طرف لوٹتی ہے. معتزلہ اس پہ لکھتے ہیں. خیال رہا اس پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی غلطی سے ایک چیز ہو گئی ہے. کاش اتنی عمر ہوتی کہ ہم جو شاہ صاحب کی تفہیمات الہیہ چھپی ہے اس کا پہلا ایڈیشن دیکھتے، یا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ اپنے قلم سے کیا لکھا تھا، ایسے نہ ہو کہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہو. یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اگر نہیں لکھی، اگر انہوں نے لکھی بھی ہے تو انہیں نہیں لکھنی چاہیے تھی، ہم اس کو مانتے ہی نہیں. تفہیمات الہیہ میں ہے اور قرآن ہی کے متعلق ہے. سر سید نے بھی اس کی تردید کیا. سر سید کہتا ہے یہ بات شاہ صاحب کی درستی بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں مانتے اسے. لیکن اب اتنا کون کرے، آدمی نہیں رہے جو علم پہ تحقیق کرے. المہند المفند ایک کتاب ہے، ہمیں اس کا سب سے پہلا ایڈیشن چاہیے. وہ کتاب لکھی گئی تھی 1908 کے قریب قریب، اس کا دوسرا ایڈیشن جو آیا تھا وہ بھی ہے 1323 ہجری میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ کے انتقال ہوا تھا، یہ بنتا ہے 1905۔ 1323 ہجری میں تشریف لے گئے تھے حرمین شریفین کے لیے، سفر اختیار فرمایا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب، وہاں جا کر انہوں نے دیوبند کے چار اکابر پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور وہ جو فتویٰ تھا 1324-23 میں تشریف لے گئے تھے، 24 اور 25 میں جہاں سامنے آیا تھا، 1327 میں وہاں پہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھوایا تھا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ ہی نے جواب اس کا لکھا تھا اور اس کا نام رکھا تھا المحنک علی المفند، اور اس پہ دستخط کیے تھے 26 چوٹی کے علماء نے، مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی کفایت اللہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مفتی عزیز الرحمان دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی رحمہم اللہ، اوروں کا تو ذکر ہی کیا ہے، ان سب نے دستخط کیے تھے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کا پہلا ایڈیشن چاہیے، کہاں سے منگائے؟ ایک کتاب کے لیے ایک بزرگ نے درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے سعود القادر صاحب کو، انہوں نے بھیجی رامپور کے کتب خانے سے نکلوا کے، اور چونکہ اب یہ بہت سی مصروفیات اور ملک کے حالات اور سیاسی چیزیں بھی اور غیر سیاسی بھی، ابھی تک اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ساتھ رکھتے ہیں، اتنی پیاری ہے وہ کتاب، اتنی اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ، اسے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ذبح کے مسئلے پہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے دور میں امت کے کیا اختلافات ہو گئے تھے، فارسی میں وہ کتاب پھر کیسے لکھی گئی تھی، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفہیمات الہیہ کا سب سے پہلا نسخہ چاہیے، یا تو وہ ملے یا حضرت کی اپنی تحریر ملے کہ لکھا کیا تھا، تو اس یہ عقیدے میں پہنچ کے یہاں پر بیٹھ کے فیصلے پھر کرنے پڑتے ہیں کہ اچھا اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا ہے، بولی سینا نے بھی عقیدے پہ لکھا ہے، ہم نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ابو علی سینہ نے عقیدے پر یہ کتاب ایک تحریر کی ہے، شفا کا 10واں چیپٹر آپ پڑھ لیجئے، ابو علی سینہ نے کھل کے ان چیزوں کا اعتراف کیا ہے کسی زمانے میں وہ جو اس کا انکار کرتے تھے۔ ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ خلوت صحیحہ کے بعد حق مہر کی ادائیگی کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے خلوت صحیحہ کیا ہوتی ہے اسے سمجھ لینا چاہیے، اس کے بعد معاملہ طے ہو جائے گا۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، صحیحہ یعنی صحیح معنی میں شوہر اور بیوی کی تنہائی ہو جائے، اور ان دونوں میں تین طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، تین طرح کی رکاوٹوں میں سے کوئی بھی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم اسے طلاق دے دو گے اس کی رخصتی سے پہلے، تو رخصتی سے مراد یہاں پر ہمارے نزدیک خلوت صحیحہ ہے۔ فنصف ما فرض تم، تو آدھا حق مہر اسے دینا پڑے گا، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اور وہ تین رکاوٹیں جو خلوت صحیحہ میں ہو سکتی تھی کوئی نہیں تھی، اور خلوت تنہائی ہو گئی، یکجائی ہو گئی، شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم کرنے میں کوئی تین رکاوٹوں میں سے کچھ بھی نہیں رہا۔ اب اگر رخصتی نہیں ہوئی تو اللہ کہتا ہے نصف ما فرض تم، 10 لاکھ حق مہر تھا، 5 لاکھ دو گے، اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی اور تینوں رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی تو پھر پورا حق مہر لازم ہوگا۔ اس لیے ہمارے نزدیک خلوت صحیحہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ شوہر اور بیوی کسی ایسی جگہ پر جمع ہو جائیں جہاں آپس کے تعلقات میں سب سے پہلے کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر بہت سے ہوتے ہیں، مثلا پتہ چلا کہ خاتون کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ شوہر کے قابل ہی نہیں ہے، ہڈیاں بڑھ گئی ہیں، کوئی غدود ہے، کوئی اور چیز، تو شوہر ان سے تعلق کو قائم ہی نہیں رکھ سکتا، تو یہ شرعی عذر ہے. اب خلوت چاہے ہو بھی جائے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک جملے میں کہا ہے، وہ زیادہ واضح کر دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے کہا تھا کہ ہمارے تعلقات نہیں ہوئے، میرا حق میں ہر شور سے دلائیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا جب پردے گر گئے اور کنڈی لگ گئی تو ہمارے نزدیک اب ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہوا ہی ہے، بس کسی کی نہیں سنی جائے گی. یہ خلوت صحیحہ ہے، نہیں ہوئی آدھا حق مہر، ہو گئی پورا حق مہر. شرعی عذر نہ ہو. شرعی عذر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مثلا تنہائی ہوئی اور بیٹی کے ایام کے دن تھے، یہ شرعی عذر ہو گیا نا. بچے کی ولادت پہ، یہ دوسری مثال دی ہے، تیسری مثال، بچے کی ولادت پہ اس کی عدت ختم ہو گئی اور عدت ختم ہونے کے بعد اس نے نکاح کر لیا، شوہر کا انتقال ہو گیا مثلا بچے کی ولادت پہ، اب وہ پاک نہیں ہوئی ابھی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی، تو اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ میں ابھی اس حالت سے باہر نہیں آئی، یہ شرعی عذر ہے، چاہے یہ تنہا ہو بھی جائیں تو بھی نہیں ہوئے، اس سے طلاق دے دی تو نصف حق مہر ادا کرنا پڑے گا کیونکہ شریعت نے روک دیا. اسی طرح شرعی طور پہ حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو اور نکاح ہونے کے بعد تنہائی بھی ہو گئی، تو خاتون کا یا مرد کا احرام اسے روکتا ہے اس قربت سے. عمرے کا احرام باندھا ہو، خواہ حج اور عمرہ یہ نفل ہوں یا کچھ بھی ہو، یہ تنہائی نہیں ہوئی. رمضان میں فرض روزہ رکھا ہوا ہے اور فرض روزہ روکتا ہے اس تعلق سے، یہ تنہائی نہیں ہوئی، کیونکہ شریعت خود اس میں اس کو پابند کرتی ہے. اسی طرح فرض کر لیجئے کہ وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے اور اس وقت تنہائی ہو گئی، پردے بھی گر گئے اور کچھ بھی، اور نماز ہونے کے بعد وہ چل پڑا باہر کی طرف، یا خاتون نے اپنے اوپر اس کو قابو نہیں دیا، تو یہ سب رکاوٹیں ہیں، یہ تصحیح نہیں مانی جائے گی، یہ خلوت جو ہے یہ چیز نہیں مانی جائے گی، اور اس کی صورت پھر اور بنے گی حق مہر کے معاملے. دوسری قسم کی رکاوٹ کہتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے جو طبعی ہوتی ہے. طبعی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فرض کر لیجئے تنہائی ہوئی لیکن طبعی طور پہ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، سارا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، شوہر اور بیوی چھت پہ چلے گئے، یہ تنہائی ہو گئی لیکن ڈر ہے کہ ارد گرد کے لوگ دیکھیں گے، یا یہ کہ حیا شرم ہے، یہ طبعی طور پر ہو گئی. مثلا تیسرا شخص کوئی موجود ہے، چاہے وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ایسی چیز ہے جو شرعاً شریعت کہتی ہے کہ یہ تنہائی نہیں ہوئی. اسی طرح کبھی کبھی یہ تیسری قسم آ جاتی ہے حصی طور پہ. حصی طور پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون عذر بیان کر دے بیوی اور کہے کہ اگر ایسے ہوگا تو مجھے ڈاکٹرز نے منع کیا، تو یہ تو طبعی طور پہ ہوگی، یا مرد میں کوئی طاقت اور ایسی قوت ہے ہی نہیں ہے، یا بیوی اتنی کم عمر ہو کہ وہ اس تعلق کے قابل نہیں ہے، یا نکاح گاؤں میں ہو گیا اور بچہ جو ہے وہ بھی جوان ہی نہیں ہے. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں صحیح خلوت نہیں ہوتی، اور خلوت جن طریقوں پہ ہو جاتی ہے اس میں حق مہر پورا واجب ہو جائے گا، جن طریقوں پہ نہیں ہوتی، یہ تینوں چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں آپ کے سامنے، تو اس پہ اس عورت کا آدھا حق مہر ادا کیا جائے گا، پورا نہیں، کیونکہ خلوت صحیحہ نہیں. یہ آپ کے سوال کا بہت تفصیل سے جواب ہے. ایک سوال یہ کیا ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، کہ سجدہ سہو اس کے بعد سلام پھیرے تو کیا ہو. دیکھیں، ایک صورت یہ ہے، نماز پڑھ لی، آخر پہ سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کے بعد اب کیا کیا ہے، مسئلہ اس پہ اٹھتا ہے. سجدہ سہو کے دو سجدے کر کے اٹھا اور اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، نماز ٹوٹ گئی. وجہ اس کی یہ کہ سجدہ سہو کا جو دوسرا سجدہ ہے نا، اس سے اٹھ کے پھر التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. یہ ضروری اور واجب چیز چھٹ گئی، نماز نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے سجدہ سہو کے لیے ایک سلام پھیرنا تھا تو دو پھیر دیے، کوئی پرواہ نہیں، سجدہ سہو کرے، اٹھے، التحیات للہ سے لے کے آگے تک پڑھے، نماز ہو جائے گی.